masyaallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, baril khalaiq ajma'in. Alhamdulillahilladzi yu'minul khaifin wa yunajjis salihin. Yad'ul musabbirin wa yarfa'ul mustaz'afin. Wa yuhliku mulukan wa yastakhlifu akharin. Qasimil jabbarin wa mudrikil haribin. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى درود بجي محمد وآل محمد عزتان اگرامی سورة تاہا کی 50ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ربنا الذی اعطا کل شیئن خلقہ ثم ہدا. اور یہ آیت در حقیقت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے فرعون کے سامنے, علیکم السلام, اس کے ذیل میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے, یہ آیت در حقیقت ان کے اس مکالمے کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جس میں یہ دونوں عظیم ہستیاں جو انسانیت کی خدمت کر رہی تھی فرماتی ہیں کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ظاہری خلقت کے تمام اسباب و وسائل مہیا کیے. اور ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, اور جب ظاہری خلقت کے تمام اسباب و وسائل مہیا کر دیے تو پھر اس کی ہدایت کا انتظام کیا. یعنی اعطا کل شیء خلقہ, انسان کی خلقت کے تمام اسباب و وسائل کا مہیا کیا جانا, علی الظاہر اس کی ظاہری زندگی اور مادی زندگی سے عبارت ہے. اور ثم ہدا کا معنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی ہدایت کی, اس کی باطنی اور روحانی زندگی کی جانب اشارہ ہے. یعنی یہ ہدایت در حقیقت خداوند عالم کی خواب و جسموں کے لیے اسباب و وسائل زندگی کا فراہم کیا جانا ہو, یا انسان کی باطنی حیات کے لیے, روحانی زندگی کے لیے اس کے لیے انتظام ہدایت کرنا ہو, یہ در حقیقت اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام زندگی کو ہدایت کے ساتھ مربوط و متصل کر دیا ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا آپ کی سماعت میں, یہ امر پہنچا دیا تھا کہ اس خمسہ مجالس میں ہمارا عنوان امام حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہے. اور یہ عنوان جو رکھا گیا ہے در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و معروف حدیث ہے کہ جسے شیعہ محدثین نے بھی نقل کیا ہے اور سنی محدثین نے بھی نقل کیا ہے، شیعہ سنی دونوں طریقوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین چراغ ہدایت و سفینہ نجات ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو سال ہا سال سے زندگی بسر کر رہے ہیں عزائے حسین میں، غم حسین میں، محبت حسین میں، تو در حقیقت ہم نے امام حسین علیہ السلام سے کتنی ہدایت حاصل کی۔ گزشتہ سال بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ جملے یہاں پر آپ کی سماعت کی نظر کیے تھے، آج پھر انہی جملوں کی تکرار کر رہا ہوں کہ اگر ان محبوں سے، ان عزاداروں سے، ان چاہنے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کتنی ہدایت لی، تو ہر شخص اپنی معرفت کی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے امام کی نسبت جو اس کی ہدایت ہے، جو اس نے حاصل کی ہے، کسب کی ہے، اسے بیان کرے گا۔ کوئی امام حسین کے بارے میں ظاہری شناختی کارڈ کی معلومات بتائے گا، والد کا نام، والدہ کا نام، امام حسین کا نام، جائے پیدائش، سن پیدائش، تاریخ شہادت، جائے شہادت، جائے مدفن، یہ شناختی کارڈ کی معلومات ہیں۔ کوئی اور زیادہ معرفت رکھتا ہوگا تو وہ تھوڑی سی اور گہری معلومات بتائے گا، لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کی ہستی اور آپ کی ذات مقدس کے لیے شائستہ ہے کہ ان کا ایک چاہنے والا، ان کا ایک عزادار، ان سے محبت رکھنے والا ایک انسان اتنی ظاہری اور سطحی معلومات رکھتا ہو؟ میں اگر کسی بچے سے پوچھوں کہ بتائیے امام حسین کا کوئی قول آپ کو یاد ہو، دو قول سنائیے، کتنے ہاتھ بلند ہوں گے؟ بینی و بین اللہ، یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، شاید ایک یا دو ہاتھ اس مجلس میں بلند ہوں گے جن کو معلوم ہو کہ امام حسین کا قول کیا ہے۔ بہت ہوا تو کہہ دیں گے ہائے ہاتھ من الذلہ، کہ جناب ذلت ہم سے دور ہے، امام حسین نے فرمایا یا حل من ناصر ینصرنا، تیسرا کوئی قول یاد ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو اگر حسین کشتی چراغ ہدایت، کشتی نجات ہے، تو کیسے ہے، کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو، کیا صرف خطبہ کے لیے وہ فیس جس کو وہ مقرر کر دیتے ہیں، کیا یہ امام حسین سے چراغ ہدایت ہے کہ جناب امام حسین کے خون کی روشنی میں اپنی دنیا کی تجارت کرو، دنیا کی تعمیر کرو، یا مومنین کو معذرت کے ساتھ نظر اللہ نیاز حسین کی زیادہ توجہ اس طرف ہوتی ہے بنسبت خطیب کے کلمات اور اس کی تقریر کے، یا جو انجمن آتی ہے وہ در حقیقت رش کی طالب ہوتی، جناب زیادہ سے زیادہ جمع غفیر ہوگا، نہ اٹھ جائے گا، ماتم ہو جائے گا۔ اور ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ ایک نئی چیز بھی آ گئی ہے اس انجمن بازی میں، معذرت کے ساتھ، اسی گھرانے کے جناب شمس الحسن مرحوم کے جو ایک عرصے تک اس عزاداری کی خدمت کرتے رہے، اور ان کا گھرانہ اور ان کے عزا خانہ اور ان کے عزا در حقیقت اس اچھے انداز سے چلتی رہی، تو ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ جناب اب انجمن بازی میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ جب آپ ان کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں فلاں دن سینہ زنی کے لیے آئیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارا جو سالانہ پروگرام ہوگا آپ اس میں کتنا نظر آنا دیں گے، لین دین کا معاملہ ہو گیا۔ یعنی اب امام حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت کو ان چیزوں میں محصور کر دیا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نوحوں کا جو تقدس، جو عزا کا احترام، اور جو کلام کا وزن مرثیوں میں میر دبیر بن انیس کی مرثیوں میں نظر آتا تھا یا نوحوں میں نظر آتا تھا، وہ وزن ختم ہو گیا، وہ تقدس ختم ہو گیا، صرف اب کاپی رہ گئی ہے کہ جناب فارسی نوحوں کی، عربی نوحوں کی کاپی کی جائے، جتنی زیادہ جھنکار ڈالی جائے، جتنا زیادہ میوزک کی دھنیں ڈالی جائیں، کوئی پرواہ نہیں، حلال ہے حرام ہے، یہ جو دھن ہے آیا جائز ہے نا جائز ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انداز نوحے کا ایک ثقافت کے لحاظ سے ایران میں یا عراق میں جائز ہو، لیکن اس کو بعینی کاپی کرنا یہاں پر وہ ممکن ہے ناجائز ہو، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ میں مفتی تو نہیں ہوں کہ میں فتویٰ دوں، مجتہد تو نہیں ہوں، لیکن جو اصول علماء فقہاء نے بیان فرمائے اس کی روشنی میں بیان فرما رہا ہوں۔ یا وہ تصویریں دیکھیے کہ جناب جس میں ڈی وی ڈی اور سی ڈی کو فروخت کرنے کے لیے ماڈلنگ کا ایک بازار گرم ہوتا ہے, اور اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں تو لگتا ہے کہ آپ میوزیکل فنکشن میں اور کانسرٹ میں آ گئے, کہ کس طریقے سے جناب بن ٹھن کر اور کس طریقے سے جو ہے وہ ایک اذا کے اندر جو ہے وہ جدت پیدا کرنے کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. تو کیا امام حسین اس لیے کشتی نہیں جاتے ہیں؟ امام حسین اس لیے تو کہاں سے در حقیقت حسین کو کشتی نجات قرار دیں, چراغ ہدایت قرار دیں؟ ایک بچے کو بھی آپ کے جی کی کلاس میں داخل کرتے ہیں مونٹیسری میں, تو وہ 6 مہینے بعد 6 پوئم آپ کو یاد کر کے سنا دیتا ہے, اور پورے ٹیبلو کے ساتھ ہاتھ ہلا ہلا کر, انگلش میں بھی اردو میں بھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے نوجوان, ہمارے سامعین اس رنگ بوئے حسینی سے بے بہرا نظر آتے ہیں کہ جو ہمارے لیے شائستہ اور موضوع ہے بلکہ لازمی ہے. اس بنا پر میں نے یہ چاہا کہ ان 5 مجالس ادا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و احادیث کو مرکز و محور گفتگو بنا کر در حقیقت اس آفتاب فقاہت و علم و سعادت و ترقی کی تنویروں سے اپنی زندگی کو منور کریں, تاکہ پتہ چلے کہ حسین کا آفتاب عالم تاب ہمارے مردہ جسموں پر جو دنیا کی خاک جم گئی ہے, ہم جس سرد موری کے شکار ہو گئے ہیں, حسین کا آفتاب عالم تاب ہم پہ اپنی حرارت در حقیقت نچھاور کر سکے, تاکہ وہ سردی, وہ سستی, وہ کاہلی, وہ غفلت, وہ تغافل, وہ سہلنگاری ہماری دنیا سے رفع ہو سکے, اور یہ حجابات اور یہ موانع در حقیقت ہٹ جائیں, اور ہم اس عظیم آفتاب عالم تاب کا مظاہرہ اور مشاہدہ کر سکیں کہ جو حسین علی کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے. درود بھیج محمد و آلہ. لیکن قبل اس کے کہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں, ایک وعدہ آپ سے کیا تھا اور ایک سوال میں نے اٹھایا تھا کہ اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے حجت, لیکن کون سے امام کی سیرت ہمارے لیے حجت؟ آیا پہلے امام کی کہ جن میں 3 اسلوب نظر آتے ہیں, دوسرے امام کی مختلف اسلوب والی زندگی, یا امام حسین کی, یا بقیہ ائمہ طاہرین کی, امام سجاد کی دو والی زندگی, گریے والی زندگی, یا 5ویں امام اور 6ٹے امام کی علمی جہاد والی زندگی, یا 7ویں امام کی زندگی, یا صرف بقیہ ائمہ طاہرین کی؟ کون سے امام کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے؟ ہم کس امام کی سیرت کو اپنے لیے حجت قرار دیں؟ ایک شخص کھڑا ہوگا جس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اشارے میں, کہ ہمارا دین, ہمارے عقیدے, ہمارے اعتقادات, ہماری آئیڈیولوجی ہمارے مزاج کے تابع ہوتی ہے. کوئی تھوڑا سا خائف شخص ہوتا ہے, بزدل قسم کا شخص ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جناب بس امام حسین کی طرح گریا کرو اور علم کو چومو اور گھر جاؤ. یا کوئی تھوڑا سا اور دوسرے مزاج کا ہو تو کہتا ہے امام سجاد کی طرح دعائیں پڑھتے رہو, بس دعائیں, اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء وٹ کرو, ساری دنیا صحیح ہو جائے گی. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے نڈر قسم کے ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جناب اب تو وقت ہے جناب, بس تلوار اور اسلحہ اٹھا کے میدان میں نکل جانا چاہیے. یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس سکوت اختیار کر لو, فتنوں کی زندگی ہے یہ, اس میں کچھ نہیں بولا. مولا علی نے کہا ہے کن فی الفتنۃ قبل اللبون, کہ فتنے جب تمہارے سامنے آ جائیں تو اونٹ کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ جس سے نہ شیر حاصل کیا جا سکے نہ اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکے, بے مصرف کسی کام آنے والے نہ بنو تم. بہت سے لوگ تھے ایسے, امام علی کے زمانے میں بھی تھے, وہ کہتے تھے ایک طرف علی ایک طرف کوئی, ایک طرف حسین ایک طرف معاویہ, ایک طرف فلاں ایک طرف فلاں, تو ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ کسی کا ساتھ دیں گے, خاموش تماشائی جن کا نہ ادھر نہ ادھر, یہ بھی سب سے زیادہ فساد کرنے والے ہیں. تو کس امام کی سیرت کو اپنے لیے حجت قرار دیں؟ یہ تو طے ہے کہ امام کی سیرت حجت ہے, پہلی بات تو یہ ہو گئی. کس امام کی سیرت, اور ہر امام کی سیرت میں آپ کو مختلف اسلوب اور میتھڈز ملیں گے. امام علی کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, 10 سال کی عمر سے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں, دعوت الشیرت سے پتھر بھی کھا رہے ہیں, تلوار بھی چلا رہے ہیں, دفاع رسالت میں آگے آگے پھر تلوار چلاتے ہوئے دین کا دفاع کر رہے ہیں, اس کے بعد 25 سال کی خاموشی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ تلوار اٹھا کے جنگ کرنا. تو آپ امام علی کی سیرت سے کس پہلو کو اپنے لیے حجت قرار دیں گے؟ یہ سوال ہے. ایک مرحلہ یہ ہوگا. دوسرا مرحلہ ہماری گفتگو کا کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر امام علی کی سیرت حجت تھی تو پھر امام حسن نے کما حقہ 100% امام علی کی پیروی کیوں نہیں کی؟ وہ بھی خاموش ہو جاتے امیر شام کے مقابلے میں, معاہدہ نہ کرتے, ایگریمنٹ نہ کرتے, میں صلح نامہ نہیں کہوں گا اس کو, معاہدہ نہ کرتے. یا اگر امام حسن کی سیرت حجت تھی تو پھر سب سے زیادہ موضوع شخصیت جو امام حسن کی پیروی کرے وہ امام حسین, لیکن امام حسین بھی ان کی سیرت کی کما حقہ 100% پیروی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں کہ امام حسین کا جو انداز ہے, حماسی انداز, جہادی انداز, وہ امیر شام کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. کہ خطبہ منا جو امام حسین کا ہے وہ در حقیقت اس سے امام حسین کے تیور پتہ چلتا ہے, اس سے امام حسین کا لب و لہجہ پتہ چلتا ہے, اس سے امام حسین کے معفی ضمیر کا اندازہ ہوتا ہے. اور پھر کربلا میں آپ کا آنا, یہ تمام چیزیں, اور مدینے میں جو مروان کے ساتھ آپ کے ڈائیلاگ ہوئے ہیں, مذاکرات ہوئے ہیں, جو گفتگو ہوئی ہے, اس میں آپ کا لب و لہجہ, ایک جہادی اور حماسی انداز, ایک غیرت مند امام کا انداز, تو کس چیز کو قرار دیں گے؟ تو ایک امام نے بھی دوسرے امام کی 100% پیروی نہیں کی. اگر پیروی کرتے تو امام علی کی طرح امام حسن بھی 25 سال خاموشی اختیار کرتے, تلوار اٹھا لیتے, لیکن نہ خاموشی اختیار کی, نہ تلوار اٹھائی, بلکہ آپ نے ایگریمنٹ کیا. یا اگر امام حسن کی سیرت حجت ہوتی تو پھر امام حسین بھی بہنی وہی کام کرتے. یا اگر امام حسین کی سیرت حجت ہوتی 100% تو پھر امام زین العابدین 35 سال گریہ نہیں کرتے, صرف دعائیں نہیں پڑھتے. ہم تو صرف دو ہی چیزیں سمجھتے ہیں نا, امام سجاد کیا کام کیا جناب, 35 سال گریہ کی اپنے والد پر اور دعائیں پڑھی امام نے, ختم. بقیہ کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے ہمارے علم پر کہ ہم معلوم کریں کہ کیا کیا امام نے. یعنی ایک امام جو انسانیت کا امام ہے, ایک مکتب کا نہیں, ایک قبیلے کا نہیں, ایک عشیرے کا نہیں, ایک خطے کا نہیں, پوری انسانیت کا امام, یعنی جس کا عمل تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے رہنما و دلیل اور حجت ثابت ہو. اور آپ اس کی زندگی سے یہ کہیں جناب وہ تو ساری زندگی بیمار رہا, یہ تہمت ہے امام پر نعوذ باللہ, کہ بیمار کربلا کہہ کے ان کا ہمیشہ کے لیے مشہور کر دیا کہ تابوت اٹھتا تو بیمار کربلا کے تابوت, یہ بھی تہمت ہے امام پر, یہ بھی امامت کے مقاصد کو زخم پہنچانا ہے. امام ساری زندگی بیمار نہیں رہے, وہ حکمت خدا تھی. کربلا کے کچھ دنوں میں, یاسین کے کچھ دنوں میں امام بیمار تھے, اس کے بعد رفع ہو گئی تھی بیماری, عارضہ جو لاحق ہوا تھا ختم ہو گیا. اب اتنا بڑا امام, اس سے کہیں آپ کیا پیش کریں گے انسانیت کے لیے امام کے کاموں کو؟ آپ کہیں گے 35 سال گریہ کیا انہوں نے اپنے والد محترم کو, اور اس کے بعد انہوں نے دعائیں پڑھی. اعلی ظاہر دیکھا جائے یہ تو کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا, ایک بیٹا اپنے والد کو رو رہا ہے 35 سال رونا. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں, والد کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے, اگر اس کو کھولا جائے, اس گری میں حیات کے اسرار پوشیدہ ہیں, ان دعاؤں میں حیات کے اسرار پوشیدہ ہیں. یہ دعائیں صرف یہ نہیں کہ دعا پڑھ کے پڑھ لو اس کے بعد پڑھ جاؤ لمبے کہ جناب کوئی کام ہی نہیں ہے تمہیں معاشرے سے, تو پھر امام زین العابدین یہ سیرت نہ اپنا تھے. اور اگر امام زین العابدین کی سیرت یہ تھی, حجت تھی, صحیح تھی, حق تھی, قرآن و اہل بیت کی تعلیمات اور خدا کی تعلیمات کے مطابق تھی, تو پھر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روش کو نہیں اپنائی. یہ وہ سوالات ہیں جدید زمانے کے کہ جن کا ہمیں سامنا ہے اور ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے. خب اگر یہ سوال واضح ہو گیا آپ کے اذہان میں کہ اگر امام کی سیرت حجت تو پھر کون سے امام کی سیرت, پہلا سوال یہ. اور اگر ایک امام کی سیرت حجت تو ایک امام کی زندگی میں کئی پہلو نظر آتے ہیں, کئی میتھڈز پر امام نے عمل کیا ہے, کئی اسلوب اور روش کو اختیار کیا ہے, تو کون سی اسلوب, کون سا اسلوب اور کون سی روش, یہ دوسرا سوال. اور پھر اگر سطحی نگاہ سے دیکھا جائے, انسان بغیر کسی تفکر اور تدبر کے, بغیر کسی عقل کو استعمال کیے, تو پھر امام کی زندگی سے ہم کہیں گے جناب انہوں نے 35 سال اپنے والد کو گریہ کیا اور اس کے بعد 35 سال جو دعائیں پڑھتے رہے, اس میں کوئی زندگی کا تحرک کا فعالیت کا کوئی عنصر ہمارے سامنے نہیں آتا. تو خود یہ اہل بیت کی شان و منزلت اور قدر و قیمت کو اور ان کی رفیع منزلت کو کم کرنا ہے کہ انسان سچی نگاہ سے ان کے کاموں کی توجیہ نہ کرے، ان کے کاموں کو بیان نہ کرے، ان میں جو اسرار حیات پوشیدہ ہیں. در حقیقت اہل بیت کی زندگی آب حیات ہے، اس لیے کہ جو آب حیات پی لیتا ہے کہتے ہیں کہ وہ مرتا نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ جو جام آب حیات پی لیتا ہے وہ شہید مرتا ہے. مم مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت مر جائے وہ مردہ نہ کہو وہ شہید ہے، اس لیے کہ وہ اہل بیت کی ولایت سے آب حیات پی کر زندہ ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو اگر آب حیات اہل بیت کی سیرت تو پھر کون سے امام کی تعزیہ نگرامی؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر میں لانا جا رہا تھا، اور یہاں سے اب اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ سکے کہ کون سے امام کی سیرت. سب سے پہلی چیز کہ جو تمام ائمہ کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے تابع تھے، رسول کے تابع تھے، قرآن کے تابع تھے. قرآن سے ہٹ کر کسی امام کی زندگی کا کوئی عمل نہیں دکھا سکتے. رسالت کے مقاصد سے متصادم آپ کہیں پر کوئی معمولی سا قول اور فعل ائمہ کی زندگی میں مشاہدہ نہیں کر سکتے. رضا الہی کے بغیر ان کا کوئی عمل انجام نہیں پاتا تھا. جب یہ بات طے ہے اور اظہر من الشمس سے بالکل واضح ہے، تب آئیے دوسرے مرحلے کی طرف. جب یہ طے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت نے جو کچھ کیا وہ رضا الہی کے حصول کے لیے، نبوت کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اور ولایت اہل بیت کو عملی صورت میں، یعنی ولایت علی کو جو ولایت اہل بیت ہے اس کو عملی صورت میں لوگوں کے اذہان تک پہنچانے کے لیے، اسے راسخ و پختہ کرنے کے لیے. اب یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک بات کہی اور پتہ چلا کہ کچھ نہ عاقبت اندیشوں نے نہ آخرتوں نے اس کا غلط مفہوم لیا. ہم میں سے بعض افراد کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو الگ بنانا چاہتے ہیں، الگ مشخص کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات جس زمانے ہم رہ رہے ہیں نہ اس کے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے اور نہ ہی یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ جو کوئی پوچھے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اس اللہ کے رسول ہیں. یا علی ولی اللہ کلمے کا جز نہیں ہے، بار بار دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان اور اسلام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور محمد کی نبوت کی گواہی ہے. واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی آیت میں کسی روایت میں کلمے کا جز نہیں ہے. اب کچھ لوگوں عادت ہوتی ہے ہر چیز میں کہ جناب ہم مشخص نظر آئیں. خوب آپ کہیں گے جناب پھر یہ جو ہم سنتے آئے ہیں کہ کلمہ یہ 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 تین چیزیں ہیں، خوب یہ اظہار کے لیے ہے کہ آپ اپنے تشیع کا اظہار کریں. جس طرح کے اشہد ان علی ولی اللہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے، اظہار تشیع کے لیے، اظہار وجود کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ اس کو جز نہ سمجھا جائے بلکہ بقصد قربت الہی اس کو انجام دیا جائے، اس وجہ سے اجازت دی، وإلا جز نہیں ہے. اسی طرح یہی نہ عاقبت اندیش یہ سمجھتے ہیں کہ جناب تشہد میں بھی وہاں پہ بھی آپ اللہ اور رسول کی گواہی دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی حدیقی ولایت کی گواہی ہونی چاہیے. وہ ہر جگہ ہر چیز کو ڈالا نہیں جا سکتا، اس لیے بہرحال یہ بڑی مفصل بحث ہے. پھر کبھی موقع ملا تو یہ شہادت ثالثہ کے عنوان پر میں گفتگو کروں گا اور دلائل سے گفتگو تاکہ بات واضح ہو سکے. تو بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر چیز میں اضافہ کرنے کی، خوب اہل بیت نے نہیں کیا، نہیں اجازت دی، تو ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ لوگ انگلی اٹھائیں کہ جناب ان کا تو کلمہ الگ، ان کی تو یہ چیز الگ، ان کی تو وہ چیز الگ. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک سنی معاشرہ ہے، اہل سنت برادران آپ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ کی زیست، آپ کی حیات، آپ کا اسلوب، آپ کی روش کم سے کم ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی ان کی زندگی کے ساتھ مشترک نظر آئے. لیکن یہ مشترک زندگی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ اپنے اعتقادات سے منہ موڑ لیں, سرو نظر ہو جائیں, دست بردار ہو جائیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں شیعہ سنی کے درمیان علمی اختلافات ہیں. سب سے بڑا اختلاف, علمی اختلاف جو یہ ہے وہ خلافت و امامت کا ہے. اہل سنت کے اندر رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا, امت نے خود اپنے درمیان سے خلیفہ چنا. ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنی حیات میں امام کا تعین کیا تو من کو تو مولا وحد نہیں مولا کا, امت کو اختیار نہیں. یہ وہ علمی اختلاف ہے کہ جو شیعہ سنی کے درمیان صدیوں سے موجود ہے. بہرحال تو مشترک زندگی گزارنا, مسالمت آمیز زندگی گزارنا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ہم اپنے عقائد حق سے دستبردار ہو جائیں. نہیں, جہاں تک مکتب حق کا اجازت دیتا ہے, جہاں تک تعلیمات محمد آل محمد اجازت دیتی ہیں اور 100% اجازت دیتی ہیں کہ اپنے معاشرے کی جو علمی فضا ہے, جو سیاسی اور جغرافی فضا ہے, اس کے مطابق اپنے کاموں کو انجام دو. تمہاری در حقیقت عزا, تمہاری مجلس, تمہارا ماتم, تمہاری ہر چیز ایسی ہو کہ جس سے میسج پہنچے. لیکن ہم پہلے ہی مرحلے پہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو منحرف کر دیتے ہیں, لوگوں کو دور کر دیتے ہیں. ایسے چبھنے والی باتیں, ایسے نشتر, ایسے کچوکے انہی ممبروں سے ہمارے برادران اہل سنت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں, لگائے جاتے ہیں, جس سے وہ دور ہو جاتے ہیں. خب ہم تو شروع سے شیعہ ہیں اور آخر تک شیعہ رہیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ پیغام ہدایت ان تک پہنچے. تو جب خطیب, شاعر, ذاکر, مولوی, ملا, سامع, بانی مجلس سب مل کے ایسی فضا قائم کریں گے تو وہ چیز سامنے نہیں آ سکے گی. تو اہل بیت نے اور جو میں بات کہتا ہوں اس پہ قائم رہتا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ در حقیقت ہمیں حقائق کا سامنا کرنا چاہیے. کیوں یہ بات آپ اتنی آسانی سے سن رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اب تحقیق کا دامن کھل گیا ہے. لوگ تحقیق شدہ باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اس وجہ سے بہرحال درود بھیجیے محمد وال محمد. تو حسین چراغ ہدایت کشتی نجات کا ہمارا موضوع ہے, اور اس میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اہل بیت کی سیرت کے متعلق ایک سوال ہے, اس کا ایک ضمنی جواب دیا جائے گا. تو اہل بیت نے اللہ کی رضا کے مطابق, پہلی چیز یہ زمان, اور یہ جو ہمیں ظاہری اختلاف نظر آتا ہے اہل بیت کی سیرت میں, ظاہری اختلاف کہہ رہا ہوں, ظاہری اختلاف یعنی امام علی ایک دفعہ تلوار اٹھا رہے ہیں, پھر 25 سال سکوت, پھر تلوار اٹھا کر جہاد کر رہے ہیں, 3 گروہوں کے خلاف 4 بڑی جنگیں لڑی, امام حسن اگریمنٹ پہ سگنیچر کر رہے ہیں, امام حسین جہاد کر رہے ہیں, امام سجاد دعا اور گریے کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی در حقیقت آخرت تک پہنچا رہے ہیں. بظاہر تو یہ علمی تضاد نظر آتا ہے نا, ایک امام تلوار اٹھا رہا اور ایک امام جو ہے وہ, ہم کون سے امام کی پیروی کریں, کس امام کا قول اور فعل ہمارے لیے حجت ہے. یہ بات ہے, یہ جو علم, یہ جو ظاہری اختلاف ہے, اس میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو خود ہمارے سوال کے جواب اس میں مضمر ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ظاہری اختلاف نظر آ رہا ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا ہر امام حق پہ تھا اور اس نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق در حقیقت عمل کیا. زمانے کے تقاضے علی سے کہہ رہے تھے کہ رسول کے سامنے جو لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں تم ڈھال بن جاؤ رسول کی, تو وہاں علی ڈھال بن گئے. جہاں وقت کے تقاضوں نے کہا علی تلوار اٹھاؤ, علی نے تلوار اٹھائی. جہاں وقت کے تقاضوں نے کہا علی خاموشی اختیار کرو, سکوت صبر, علی نے سکوت و صبر اختیار کیا. پھر ظاہری خلافت ملی, زمانے کے تقاضوں نے علی سے مطالبہ کیا علی تلوار اٹھاؤ اور اب حق کو اس کی حقیقت سے آشنا کرو, مولا علی نے تلوار اٹھائی. وقت کے تقاضے تھے کہ امام حسن ایک ایگریمنٹ پہ سگنیچر کرتے ہیں, اس کے بھی اپنے اسرار و رموز ہیں کہ اس کے بھی جو حقائق کیا تھے. بہرحال یہ پوری ایک بحث ہے سیرت ائمہ سے متعلق کہ ہر امام نے جو کام کیا اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. اسی طریقے سے امام حسین نے جو کام کیا یہ وقت کا تقاضا تھا۔ تو اب ایک چیز پتہ چل گئی ہمیں، ایک اصول مل گیا مشترک اہل بیت کی زندگی سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہر امام نے عمل کیا۔ تو اگر ہم بھی وقت کے تقاضوں کو پہچان لیں، وقت شناس بن جائیں، تو امام کی سیرت ہمارے لیے حجت ثابت ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ وقت شناس
یہ کون تعین کرے گا کہ عوام کریں گے کہ ہر آدمی کے کس امام کی سیرت کے لیے وقت کے مطابق کے علماء کریں گے؟
جی میں اسی طرف آ رہا ہوں سے نکلتے ہیں۔ بہت درود بھیجے محمد والے محمد۔ موصوف نے سوال کیا ہے، اپنے سوال کو 17 سفر کے دن بھی انہوں نے میری سماعت تک پہنچایا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو عرض کروں، اور ابھی بھی انہوں نے اس بات کا یاد ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد تھا آپ کا سوال بھی اور آپ کی شکل بھی، اور میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ تعین کون کرے گا کہ یہ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، بہت بنیادی سوال ہے۔ بعض اور یہی اختلاف جو ہے وہ کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو شاید اگلی 4 مجلسوں میں ہم اپنے موضوع پہ قدر تفصیل سے گفتگو کر سکیں گے، حالانکہ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی ہے میرے، اور مجھے اس وقت تک مجلس ختم کر دینی تھی کہ مجھے اس کے بعد بھی مجلس، اس کے بعد بھی ایک اور جگہ مولا کی خدمت اور نوکری کے لیے جانا ہے۔ اس بنا پر میں بہت ہی مختصر جواب دے رہا ہوں، اگر کوئی اس میں تشنگی رہ جائے گی تو کل انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے، اور کل انشاءاللہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر سارے وقت تشریف لے آئیں، مجلس ٹھیک 7 بجے شروع ہو جائے گی، ٹھیک 7:15 بجے اگر آپ کی اجازت ہوگی تو ہم اپنے کلام کی ابتدا کر سکیں گے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ کم سے کم ہماری مجلس کا اتنا تو اثر ہوگا کہ جب کہہ رہے ہیں کہ وقت شناس ہونا چاہیے تو 7:15 کا مطلب ہے 7:15۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ یعنی روز قیامت آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ دلیل شرعی یعنی آپ روز قیامت اگر آپ ایک امام کی سیرت پہ عمل کریں تو روز قیامت آپ اللہ سے کہہ سکیں کہ خداوندہ میں نے دعائیں پڑھ کے ساری زندگی گزاری، اللہ کہے گا دلیل امام سجاد کی سیرت، ایک کہے گا میں نے امام سجاد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ساری زندگی امام حسین کو صرف گریے کہ کوئی اور کام نہیں کیا، دلیل امام سجاد کی سیرت۔ اچھا تم نے کیا کام کیا؟ جناب میں جو ہوں وہ سمجھوتے ہی کرتا رہا دشمن سے، دلیل امام حسن کی سیرت۔ کوئی کہے گا میں تلوار اٹھا کر جو ہے وہ جہاد کرتا رہا، دلیل امام حسین کی سیرت۔ کوئی کہے گا جناب میں یونیورسٹی بناتا رہا، میں علم پھیلاتا رہا، دلیل پانچویں امام چھٹے امام کی سیرت۔ تو دلیل ہے نا آپ کے پاس، دلیل ہوگی، اور دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ اچھا دلیل شرعی کیا ہوتی ہے؟ دلیل شرعی دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل در حقیقت اس امر کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کام کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے، جو کسی کام کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جو 1 کلو کی جنس خریدنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے 1 کلو کا، یہ 1 کلو کا باٹ یا آلہ یہ وہ پتھر در حقیقت دلیل ہوتا ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں وہ 1 کلو ہے۔ 2 کلو کا پیمانہ، 2 کلو کا باٹ دلیل بنے گا، دلالت کرے گا کہ آپ 2 کلو کی چیز خرید رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ درود بھیجے محمد والے محمد۔ بعض اوقات مجھے اپنے سامعین کی سماعت پہ شک ہونے لگتا ہے کہ اتنی خشک مجالس کو اتنی انہماک سے سن رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات معذرت کے ساتھ مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ میری جو آواز ہے وہ آپ کی سماعت تک منتقل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بہرحال وہ عام چٹخارے دار مجلس تو ہے نہیں کہ جناب اس کو کھینچوں اس کو کھینچوں اس کو چڑھاؤں اس کو چڑھاؤں مجلس سما اور میں بھی نکلوں اور آپ بھی خوش ہوتے بجائے جناب کیا مجلس پڑی ہے۔ تو میرا انداز یہ نہیں ہے، میرا انداز فکری مجلس ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ دلیل شرعی ہونی چاہیے. دلیل شرعی نے آپ کا عمل دلالت کرے شریعت کے قوانین کی. جو میں نے کہا کہ کسی امام کا کوئی عمل آپ دکھائیں جس میں شریعت کے قانون کی خلاف ورزی نعوذ باللہ کی گئی, کوئی ایک عمل نظر نہیں آئے گا, کوئی ایک عمل نظر نہیں آئے گا. معمولی سا بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کا عمل قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اہل بیت کا عمل تو ہے بعض اوقات قرآن کی تفسیر بن جاتا ہے, بلکہ یوں کہوں شان نزول کا سبب بن جاتا ہے. اہل بیت عمل کرتے رہتے خدا آیت نازل کرتا رہتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ دلیل شرعی کیا ہے؟ آپ کے سامنے پانی رکھا ہے, آپ کو یقین ہے یہ پانی ہے, اس کا پینا جائز ہے, آپ نے اٹھایا اور پی لیا. بعد میں معلوم ہوا کہ جناب یہ تو حرام مادہ تھا, شراب تھی. آپ کہیں گے چلو جناب پتہ ہی نہیں تھا, پی لیا, خوش بھی ہو رہے ہیں, چلو بھی شراب بھی آج پی کے دیکھ لینا نعوذ باللہ. آپ کو یقین تھا. اب ہوتا ہے نا اکثر بسوں میں جا رہے ہیں بچے, کہتے ہیں مولانا بس میں گئے اور گانے چل رہے ہیں, کیا کریں. اب وہ کہتے ہیں نا بس میں تو سوار ہو ہی گئے, آفس تو جانا ہی, انہوں سے جب گانے ہی سنتے ہوئے چلے جائیں تو کیا حرج ہے, ایک ٹکٹ میں دو مزے. نہیں جناب, اگر بس میں سوار ہو گئے ہیں تو کم سے کم کانوں کی آواز کا آنا برا نہیں ہے, آپ کی توجہ گانے پہ نہ ہو, یہ ہونی چاہیے. توجہ ہٹا لیں, درود بھیجے محمد والے محمد.
اگر گانا برا نہیں ہے تو پھر توجہ کیوں ہٹا لیں؟
گانا برا ہے,
آپ نے کہا گانا برا نہیں ہے.
نہیں نہیں نہیں, اگر اگر میں
برا ہے,
نہیں نہیں, اگر میں نے یہ کہا,
اتنا بہرا نہیں ہوں.
ممکن ہے کہ بہرحال اگر اگر آپ جو فرما رہے ہیں کہ گانا جو ہے بہرحال برا ہے, اور بالکل میں اس کی حمایت نہیں کروں گا, جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے, لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے, سامعین بھی شاید ممکن ہے کہ میری بات صحیح طریقے سے نہ پہنچ سکی ہے آپ تک. نہیں نہیں کوئی مسئلہ, میں خوش
اس لیے نہیں بیٹھتا کہ کون پڑھ رہا کیا پڑھ رہا ہے, میں اپنے کانوں کو پوری طریقے سے.
بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ. ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد والے. واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کان کھول کے بیٹھے انسان کہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے, کیا کس چیز کی جانب ہماری رہنمائی کر رہا ہے. یعنی اگر یہ بزرگ جس صفت کے مالک ہیں, اگر ہم سب اس کی صفت کے مالک ہو جائیں تو آج ہماری قومی حالت نہ ہو جس میں ہم گرفتار ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر ان کی بات درست ہے جیسے کہ فرما رہے ہیں تو میں اپنے بات کی دوبارہ سے اصلاح کر لیتا ہوں کہ اگر آپ بس میں جا رہے ہیں اور گانا چل رہا ہے تو آواز کا آنا برا نہیں ہے. آواز آ رہی ہے, آواز تو آئے گی, بہرے تو انسان بہرا تو نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. آپ اپنی توجہ کو ہٹا لیں وہاں سے, اپنی توجہ کہیں اور مبذول کر لیں. درود بھیجے محمد والے محمد. دلیل شرعی کیا ہے؟ اب آپ نے پانی پی لیا اور آپ کو پتہ چلا یقین کے ساتھ کہ یہ نا پانی ہے, H2O اس کا فارمولہ ہے, اس کو واٹر کہتے ہیں, اس کو عربی میں ما کہتے ہیں اور جناب فارسی میں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں, اردو میں پانی کہتے ہیں, یہ پانی ہے, اس کو میں نے پی لیا, بعد میں چلے شراب تھی. روز قیامت اللہ آپ کو عذاب نہیں کرے گا, کیوں؟ آپ خدا کی بارگاہ میں دلیل رکھتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ عقل کی روشنی میں, علم کی روشنی میں مجھے یقین تھا کہ پانی ہے. اچھا جناب, آپ کے سامنے ایک اور لکوڈ رکھا ہے سیال مادہ اور آپ کو یقین ہو گیا علم کی روشنی میں کہ یہ شراب ہے, پھر آپ پی گئے, آپ سمرت آپ نہیں نہ ہو تو بلا جسارت نہ ہو پھر, چونکہ آپ موجود ہیں لہذا آپ کہہ دیتا ہوں میں وہ اللہ اپنے ضمیر غائب تو لانے سے رہا. درود بھیجے محمد والے محمد. قطعاً اس سے تاثر نہ جائے کہ میں آپ کی شان میں جسارت کروں گا, چونکہ آپ موجود ہیں لہذا خطاب آپ سے ہو رہا ہے. جیسے قرآن کی آیتیں شان نزول میں خطاب کسی اور سے ہوتا ہے اور مخاطب بعض اوقات کوئی اور ہوتا ہے, تو اسی لیے مجلس کا شان نزول آپ ہے, سماعت کوئی اور کرے گا. تو عزیزان گرامی, اب اگر کوئی شخص اس شراب کو جانتے بوجھتے پی لے, اب بعد میں پتہ چلے یہ تو پانی تھا, کہ چلو جی اندھیرے میں تیر چلایا تھا صحیح لگ گیا, پانی پی لیا ہم نے, اس کی پکڑ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اپنے علم پر عمل کیا, اپنے یقین پر عمل کیا. پہلا شخص معذر ہے, عذر لانے والا ہے خدا کی بارگاہ میں. خدا کہے گا تم نے شراب پی تھی, خدا بندہ میں نے جو ہے شراب نہیں پی تھی, مجھے یقین تھا, علم تھا کہ پانی میں نے پی, بعد میں پتہ چلا کہ یہ پانی ہے. یعنی اپنے علم کی مطابقت پیروی کی میں نے, تو وہاں پر معذر ہے, عذر لائے گا خدا کی بارگاہ میں. لیکن یہ شخص کہ جو شراب کا یقین کرنے کے بعد پی جائے اور بعد میں پتہ پانی, یہ در حقیقت خدا کی بارگاہ میں قابل پکڑ ہے. کیوں؟ تم نے اپنے علم کی مخالفت کی تھی. تو دلیل شرعی کیا ہے؟ یعنی دلیل شرعی علم کی روشنی میں آئے گی, یقین کی روشنی میں آئے گی. عزیزان گرامی, اچھا دلیل شرعی یعنی آپ ایک عمل کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, پتا چلے موت کے وقت جب ملک الموت پہنچے یا بعد میں جب حساب ہو کہ آپ جو عمل کر رہے تھے وہ غلط تھا, زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی. ایک مثال کے طور پر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اتفاق ہوا ہے, بہرحال مجھے یاد نہیں کہاں پہ ہوا ہے, کہ دو پیپر ایک کسی اور مضمون کا تھا اور ایک کسی اور مضمون کا تھا, ایک جگہ آ گئے اور اس بچے نے بھی جناب سوال کے جواب دینے شروع کر دی. بعد میں چلا کہ جناب دو گھنٹے گزر گئے, میں جن سوالوں کے جواب دے رہا ہوں یہ تو میرا پیپر ہی نہیں ہے, اب تو دو گھنٹے تو ضائع ہو گئے اس کے, اب غلطی کس کی بھی تھی, بہرحال اس کو چھوڑیں. تو اگر آپ جو ہے ایک عمل کرتے رہو اور آپ کی دلیل شرعی نہ ہو, تو پھر در حقیقت آپ کی زندگی, آپ کا ایمان, آپ کا سرمایہ حیا ضائع ہو گیا. اس بنا پر ضروری ہے کہ انسان دلیل شرعی کو اپنائے, اور دلیل شرعی وقت کے تقاضوں کے ذریعے سے انسان کے پاس آئے گی. اس میں مزید گفتگو کی گنجائش جو کل انشاءاللہ آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. وقت پورا ہو گیا مجھے, چونکہ ایک جگہ اور امام کی نوکری کے لیے جانا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. انشاءاللہ اس گفتگو کی تکمیل کرتے ہوئے حسین چراغ ہدایت کشتی نجات کے عنوان پر میں گفتگو کروں گا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ان خمسہ مجالس میں امام حسین کے اقوال کی شرح بیان کروں گا, تاکہ ہم امام حسین کے کلام مبارک سے اپنی زندگی, اپنی ہستی, اپنی حیات کے لیے نورانیت کے انتظام کر سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مختصر مسائل پہ اکتفا کروں گا تاکہ جو ہے کل ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ وقت شناس ہوتے ہوئے انشاءاللہ 7:15 آپ حضرات مجلس انشاءاللہ 7 شروع ہو جائے گی. 7:15 مومنین اگر اپنی زیارت کرا سکیں تو زیادہ خوشحال ہوں گے. دلیل شرعی ہونی چاہیے, وقت کے تقاضوں کو پہچاننا, وقت شناس ہو انسان. اگر انسان وقت شناس نہ ہو تو پھر اس کا سرمایہ, اس کا ایمان, اس کی زندگی سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہی وہ چیز ہے جس کو مولا امام حسین علیہ السلام اپنے خطبات, اپنی سیرت, اپنے فضائل اور اپنے مصائب سے ہم تک پہنچانا چاہتے, کہ وقت شناس بنو. اور اگر وقت شناسی نہ ہوتی تو نہ حسین مدینہ چھوڑتے, نہ کربلا میں آتے. وقت شناسی نہ ہوتی تو زینب کبریٰ خطبات نہ دیتی. وقت شناسی نہ ہوتی تو حسین کی ننی بچی سکینہ اپنے بابا کا ماتم زندہ نشام میں نہ کرتی. یہ وقت شناس لوگ تھے, ان کے مصائب میں بھی درس حیات ہے, ان کے فضائل میں بھی زندگی کے اسرار و رموز پوشیدہ. بس عزیزان گرامی, یہ وہ دن ہیں کہ جب اہل بیت کا قافلہ شام سے چلا ہے, اور عجیب عالم ہے کہ ایک ایک کر کے لوگ باہر جا رہے ہیں, لیکن ایک خاتون ہے کہ جو زندان شام سے باہر آنے کا نام نہیں لیتی. کیوں؟ اس کی جان, اس کا دل, اس کی ہستی, اس کی کل کائنات اس زندان شام کی مٹی میں دفن ہے. سکینہ بنت الحسین, حسین کی ننی بچی حسین کو روتے روتے امام سجاد تشریف لائے, آئیے، سب باہر انتظار کر رہے ہیں، مادر سکینہ جانے کا نام نہیں لیتی، جناب زینب تشریف لائیں، بھابی جان آئیے، بس خدا کو یہی منظور ہے کہ سکینہ کو زندان کے اندھیرے میں دفن کر کے جائیں، لیکن ماں در حق تیار نہیں ہوتی، ماں کیسے چلی جائے، ارے سکینہ یہاں دفن ہے، سکینہ کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے، بس ادا دارو ایک دفعہ یہ دکھیاری ماں قبر سکینہ پہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا اور درد بھرے لہجے میں کہا سکینہ ارے وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا، سکینہ درے زندہ کھل گیا، سکینہ پوچھتی نہیں تھی نا دامن پکڑ کے، اما درے زندہ کب کھلے گا، کبھی بھیا کا دامن پکڑتی سکینہ، بھیا آزادی کب نصیب ہوگی، کبھی پھوپھی اما کی خدمت میں جاتی پھوپھی اما، ارے ہم یہاں سے کب اپنے وطن جائیں گے، سکینہ درے زندہ کھل گیا، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، سکینہ شرمندہ ہے تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے، اور جب اہل حرم کا قافلہ چرا ہے تو ایک دفعہ مڑ مڑ کے بیویاں قید خانے کو دیکھ رہی تھی، ارے سکینہ کی یاد آ رہی تھی، گویا سکینہ کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی تھی، ارے اما اس زندان شام کے اندھیرے میں مجھے تنہا نہ چھوڑو، بھیا سید سجاد میرا دم گھٹا جاتا ہے، اے پھوپھی اما ارے مجھے بھی اپنے بابا کے پاس لے چلو، سکینہ سے بن بابا کے یہاں سویا نہ جائے گا، سکینہ کچھ نہ آئے گا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوندہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں اپنی حیات کے لیے سیرت معصومین سے دلیل شرعی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، فرشادہ خادمان فرشادہ عاملان فرشادہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو در حقیقت اہل بیت کی پیروی کی توفیق عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ آزا خانے کے تمام مرحومین کے نام اور اپنے تمام مرحومین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم.